وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی، وأوحي إلى نوح، وحی کی گئی نوح علیہ السلام پر کیا؟ أنه لن يؤمن من قومك، کہ بے شک وہ ہرگز آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ کی قوم میں سے وہ لوگ آپ پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا من قد آمنا، سوائے اس کے جو ایمان لا چکے، کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ ایمان لا چکے، اب کوئی اور نہیں ایمان لائے گا، اب کوئی اور مانے گا نہیں، پھر آپ کیا کیجئے؟ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اور اب آپ جو ہیں وہ غم نہ کریں، اب آپ غم کھانا چھوڑ دیں، کس بات پر؟ بما كانوا يفعلون، جو یہ عمل جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے، نوح علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی قوم میں سے جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، اور اب اور لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا جب قوم نوح نے عذاب کا مطالبہ کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جب قوم نے عذاب کا مطالبہ کیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی، یہ ہمیں سورت نوح میں بھی ملتی ہے کہ انہوں نے اس وقت پھر یہ بد دعا کی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے پروردگار، اب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑیے، کیونکہ اگر یہ رہے تو ان کی آئندہ نسل بھی ایسی ہی سرکش اور فاجر اور کافر ہوگی. تو اس طرح ان کی دعا جو ہے پھر وہ قبول ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ان کے کرتوتوں پر اب غم مت کریں، ان کی شرک پر، ان کے کفر پر، ان کے نبی کا انکار کرنے پر، نبی پر الزام لگانے پر کہ اس نے اس کو خود گھڑ لیا ہے، اور پھر مذاق اڑانے پر کہ وہ عذاب آپ کیوں نہیں لے آتے، فاتینا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا جو ہے وہ آپ چھوڑ دیجئے. اور پھر نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں واصنع الفلک بعیوننا، کہ بنائیے کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے. آنکھوں کے سامنے سے مراد کیا ہے؟ ہماری نگرانی میں، ہماری سپرویژن میں، کہ ہمارے زیر نگرانی آپ کشتی بنانی شروع کر دیجئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سواد نون عین سند گری بنانا اور وسنا اسنا، اس کے معنی کیا ہے؟ آرڈر کا صیغہ ہے کہ آپ شروع کر دیجئے بنانا کشتی. کتنی عجیب بات ہے نا، نہ کوئی سمندر، نہ کوئی ساحل، نہ کوئی پانی، نہ کوئی طوفان، اور اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں کشتی بنانا شروع کر دیں، خشکی پر، بازاروں کے اندر ہی اب کشتی کی کو جو ہے نا بنانا شروع کیجئے. وحینا، اور ہماری وحی کے مطابق. ہماری وحی کے مطابق کیا ہے؟ کہ ہمارے حکم کے مطابق، ہمارے اشارے کے مطابق، ہم جو طریقہ بتا رہے ہیں اس کے مطابق آپ کشتی جو ہے وہ بنائیے. اب آپ دیکھیے کہ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ انسان کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، جتنی صنعتوں کی ضرورت ہے، ان سب کی ابتدا جو ہے نا وہ وحی کے ذریعے ہی عمل میں آئی، کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیغمبروں کو بتایا اور پھر پیغمبروں نے جو ہے وہ ان کی تعمیر کی یا ان کو جو ہے وہ بنانا شروع کیا. تو مختلف زمانوں میں مختلف جو ضرورتیں تھیں اس کے لحاظ سے مختلف سہولتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فراہم کی. اور آپ دیکھیے جیسے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں، تو ان کے پاس جو وحی آئی اس کا کیا تھا کہ بیشتر حصہ زمین کی آباد کاری سے متعلق تھا، مختلف کہ زمین جو ہے اس میں بوجھ اٹھانے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے، زمین کی کاشتکاری، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک کیا کرتا تھا، کاشتکاری کرتا تھا یا دوسرا جو تھا وہ بھیڑ بکریاں جو ہے وہ پالتا تھا. تو یہ ساری باتیں کیا ہیں کہ ابتدائی زمانے میں جو چیزیں وجود میں آئی ہیں تو وہ کیا تھی, زمین کی ضرورت سے متعلق, اور آدم علیہ السلام کا دور تھا. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام ہیں, تو ان کی سنت گری کیا تھی, لوہے کا لباس, ان کی سنتیں اور لوہے سے متعلق جو چیزیں تھیں. اب یہاں پہ نوح علیہ السلام کو سفینہ سازی کی ہدایت کی گئی, تو اور یہ جو کشتی بنائی یہ بھی کیسی تھی کہ اللہ رب العزت نے خود اس کی رہنمائی کی کہ کیسی اور کس طرح کی کشتی جو ہے وہ بنانی ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ تورات کی تصریح کے مطابق کہتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ, چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی, اور اس کے 3 درجے یا منزلیں تھیں, کشتی کے 3 درجے یا منزلیں تھیں, اور اس میں روشن دان اور دروازے اور کھڑکیاں اور کوٹھڑیاں تھیں, اور اندر اور باہر رال لگا دی گئی تھی. گویا کہ موجودہ دور کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایک بحری جہاز کا جو ہے وہ ایک نمونہ, یا بحری جہاز, یا بعض اوقات یہاں پہ آپ جاتے ہیں ساحل پر اور اندر کسی جزیرہ یا لینڈ یا کسی کا آپ گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کئی درجے ہوتے ہیں, کھڑکیاں بھی ہیں, دروازے بھی ہیں, کمرے بھی ہیں. تو یہ گویا کہ درمیانے درجے کا ایک بحری جہاز تھا جسے جو ہے وہ بنی نو انسان کی تاریخ میں حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے غالباً پہلی بار بنایا, اور اس کو بنانے کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا. حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ وحی کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تو وہ آگے سفینہ سازی کہ کشتی کیسے بنانی ہے, اس میں کیا کیا چیز لگانی چاہیے, جو ہے وہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی. اب دیکھیں ابھی میری اپنی بیٹی جو ہے اس کی کلاس میں ایک جو تھا وہ پریکٹیکل تھا, آمنہ 3rd grade میں ہے یہاں پہ میک برائیڈ میں کینیڈا میں, تو اس کا کیا تھا, ان لوگوں نے کشتی بنانی تھی, بوٹ بنانی تھی. تو اب جب وہ بوٹ بنا رہی تھی تو گھر سے چیزیں جمع کر رہی تھی, اور ٹیچر نے یہ بھی لکھا تھا خریدنی کوئی چیز نہیں ہے, گھر سے ہی آنی چاہیے نا چیزیں. تو میں اس وہ چیزیں مانگ رہی تھی تو میں نے اس کو کہا یہ لے لو, کہنے لگی نہیں یہ ہیوی ہے, یہ بھاری ہے, یہ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ کشتی ہماری پانی میں ڈوب جائے گی. اور میں نے کہا اچھا یہ لے لو, کہنے لگی کہ نہیں یہ بھی نہیں لے سکتے, ہمیں جیسے کاٹن روئی نہیں, جیسے کاٹن نہیں بلکہ کہہ رہی تھی کہ وہ چیز جو ہر جگہ لگ جاتی ہے جیسے فریج پر جو آپ لگاتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے, ہاں میگنیٹ, اس میں میگنیٹ کچھ اس چیز میں ہونا چاہیے, کچھ ہلکی لائٹ لکڑی ہونی چاہیے. اور پھر اس نے یہ جو ہوتے ہیں المونیم فوائل جیسے کھانے کی ایک ڈش نہیں ہوتی, تو وہ میں نے اس کو دکھائی تو کہنے لگی ہاں یہ ٹھیک ہے. اس نے اس کو جیسے پورا اس کو بوٹ کی شیپ دی اور کہتی مجھے اس میں پھر 4 نمبر ملے ہیں, کیونکہ مطلب پریکٹیکل کر کے ٹیچر نے بتایا کہ کس طرح سے. اب دیکھیں کہ اب تو اتنے سال گزر گئے اور اتنے سال کی ریسرچ, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے بتایا کہ ان ان چیزوں کی ضرورت ہے اور اس طرح کی ہونی چاہیے. تو اس وقت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی کس نے سکھائی جو ڈوبے گی نہیں, اور پانی بھی وہ جو پہاڑوں پہ چڑھ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بآیوننا ووحینا, ہماری نگرانی میں اور ہمارے اشارے اور ہماری وحی کے مطابق. اور آپ دیکھیں جس چیز کی اللہ نگرانی کرے, ہے نا, ہم کہتے ہیں نا فلاں کی نگرانی, فلاں کی سپرویژن میں چیز ہوگی تو بڑی ایکسیلنٹ ہوگی, تو جس کی اللہ نگرانی کرے کیا اس کے بہترین ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے. تو یہ ہے اللہ کے عذاب کا فیصلہ. اور آپ دیکھیں کہ تیاری, کیونکہ یہ ان کے منہ مانگی تھی کہ ہمارے ہمیں پر عذاب لائیے. اور تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہی وہ یہ تھی ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, اور اے نوح علیہ السلام, اور تو مجھ سے بات نہ کرنا, مجھ سے خطاب نہ کرنا, مجھ سے سفارش نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے. ہے نا, آپ دیکھیے کہ وقت کے پیغمبر کو اللہ رب العزت جو انسٹرکشن دے رہے ہیں پہلے سے ہی یہ بات کہہ دی ہے کہ اب ان لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا جنہوں نے جو ہے وہ ظلم کیا ہے, جنہوں نے جو ہے وہ نافرمانی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی پہلے سے ہی نوح علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا. اللہ رب العزت نے یہ حکم کیوں دیا؟ اصل بات اس کی یہ تھی کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو پیغمبر کا انکار کرنے والے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جب وہ عذاب میں ڈوبنے لگیں، جب وہ مرنے لگیں، جب وہ پریشان ہوں، تو اس وقت نوح علیہ السلام، چونکہ پیغمبر نرم دل ہوتے ہیں، محبت کرنے والے، شفیق رحیم، تو اس وقت کہیں اللہ رب العزت سے وہ رحم کی اپیل نہ کرتے، تو پہلے سے ہی کہہ دیا کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. تو جب قوم پر طوفان آئے تو آپ اپنی شفقت کی بنا پر اللہ سے کوئی سفارش نہ کریں. آپ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں آپ کے اپنے گھر کی زندگی سے کہ ماں جو ہوتی ہے نا، دن بھر بچے جو اودم مچاتے ہیں اور جو ماں کو تنگ کرتے ہیں اور ہوم ورک نہیں کرتے اور بدتمیزی کرتے ہیں، اونچا بولے، لڑے جھگڑے آپس میں، جو بھی باپ کی والدین کی انسٹرکشن ہوتی ہیں، ماں خود ہی باپ کو رپورٹ دیتی ہے، ابھی انہوں نے یہ کیا ہے، مجھے بہت ستایا ہے، اور ساری رپورٹ دیتی ہے. پھر باپ جو ہے کبھی اگر ڈنڈا یا جوتا یا تھپڑ اس کی پٹائی بچوں کی شروع کر دے، پھر ماں ہی آگے آتی ہے اور سفارش کرتی ہے نا، کہتی نہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، نہیں اتنا بھی نہیں انہوں نے کیا تھا، آپ کچھ زیادہ ہی مار رہے ہیں، نہیں اتنا بھی اب آپ نہ کریں، آپ تو بہت ہی حد سے گزر گئے، ایسے جیسے کسی کا بچہ ہے نا، آپ اس کو اس طرح پٹائی کریں، ہے نا، خود ہی شکایت اور خود ہی پھر سفارش. تو اس وقت پھر باپ کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں کہ میرے بیچ میں نہ آنا، ہے نا، اب آ کے مجھ سے سفارش نہ کرنا، میرے بیچ میں نہ آنا، ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، میرا کہنا نہیں مانا، میرے پیغمبر کو عزت نہیں دی، میرے پیغمبر کو جو میں نے وحی بھیجی تھی اس کا انکار کر دیا کہ خود سے گھڑ لیا ہے، اب جب یہ میری عذاب کا شکار ہونے والے ہیں، اب تم میرے سے نہ کوئی سفارش نہ کرنا، مجھ سے کوئی جملہ نہ بولنا. کیوں؟ انہم مغرقون، یہ سارے کے سارے اب ڈوب جانے والے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کہاں کشتی بنانے کی کا حکم دیا اور کہاں اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب سارے کے سارے جو ہے وہ ڈوب جانے والے ہیں، جبکہ ابھی کوئی طوفان نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس بات کا جو ہے وہ اعلان کر دیا. اور اصل بات کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے ڈوب جانے والے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اب یہ سڑے ہوئے پھل ہیں، کیونکہ اگر ٹوکرے کے اندر کچھ پھل اچھے ہوں اور کچھ سڑے ہوئے ہوں، سڑے ہوئے پھلوں کو اچھے پھلوں سے اگر الگ نہ کیا جائے تو اچھے پھل بھی سڑ سکتے ہیں، ان پر بھی برے پھلوں کے اثرات آ سکتے ہیں. تو گویا کہ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ اب ان پر رحم کھانا ساری دنیا کے ساتھ اور آنے والی نسلوں کے ساتھ بے رحمی ہے. انہم مغرقون، اب یہ گاربیج ہے، اب یہ کوڑا کرکٹ ہے جو کہ پانی کے ساتھ بہ جائے گا. اب کوئی سفارش نہ کرنا. ویصنع الفلک، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں یسنا سے پہلے کانا بھی تھا جو یہاں پہ اب نظر آپ کو نہیں آ رہا، وہ کشتی بناتے جا رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَعُن، اور جب کبھی، وَكُلَّمَا، اور جب کبھی، مَرَّ عَلَيْهِ، اس پر سے گزرتے، کہ یہ جو کشتی بنا رہے تھے نوح علیہ السلام، تو اس پر سے گزرتے کون؟ ملعون، سردار من قوم ہی، ان کی قوم میں سے، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے سردار جو تھے، جب وہ آپ کے پاس سے، جب آپ کشتی بنا رہے تھے اس میں سے گزرتے، تو کیا کہتے؟ سخیرو من ہو، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے. اور آپ دیکھیے کہ مذاق کیوں اڑاتے تھے، کہ اصل بات کیا تھی کہ نوح علیہ السلام دریا سے بہت دور خشکی پر جو ہے وہ جہاز بنا رہے تھے، اور یہ بڑے ہی مذاق کی بات تھی، یہ بڑے ہی اچمبے کی بات تھی کہ وہ ہنس ہنس کر یہ کہتے ہوں گے کہ یہ بڑے میاں کی دیوانگی دیکھیے کہ اب یہ خشکی پہ جہاز چلائیں گے، ہے نا، کہ اگر کوئی عام طور پہ سردی کے موسم میں سردی کے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، گرمی کے موسم میں گرمی کے، موقع کی مناسبت سے سب چیز ہوتی ہے نا، پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، بیٹھنا. تو اب اس وقت جو ہے ان کو یوں لگ رہا تھا گویا کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، مذاق اڑانا جیسے کسی کا، دیکھیے جی ان کا تو دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے، گویا کہ پاگل پن کا شبہ ہے، ان کی نگاہوں کا شبہ، یہ ڈفرینٹ مختلف باتیں نا. تو یہ والی بات کہ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، قوم کے سردار، شیوخ، اشراف، وہ جو بڑے بننے والے تھے، وہ ان کے پاس سے گزرتے، سخرو منہ، سخرو جمع کا صیغہ ہے، یعنی بہت سے لوگ تھے جو کہ مذاق اڑاتے تھے. قال ان تسخروا منا، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، تو بے شک ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسا کہ تم ہمارا مذاق جو ہے وہ اڑاتے ہو. تو اس سلسلے میں اہم بات کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کا یہ کہنا ان کو، تو یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ اب اس کا یہ نہیں مطلب تھا کہ آج تم ہمارا اڑا رہے ہو مذاق، تو کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے، جیسے آپ دیکھیں سورت متففین میں ہمیں ملتا ہے، یہ سورت متففین کی آیت نمبر جو ہے وہ 29 اور 30 ہے اور 31، اس میں کیا ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، گناہگار لوگ ایمانداروں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے. کب اڑاتے تھے، دنیا میں اڑاتے تھے نا، حقیر سمجھتے ان کا مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور ان کے پاس سے گزرتے تو اشاروں کنایوں سے ان کا مذاق اڑاتے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے والوں گھر والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کیا کرتے. کیا مطلب ہے کہ اپنے گھر والوں میں جب آتے تو اور مذاق اڑاتے اہل ایمان کا، ان کی تحقیر، ان سے حسد. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں، بے راہ رو ہیں. مزید آگے آیتیں چل رہی ہیں، 33 ہے 32 ہے 33 ہے 34 ہے 35 اور 36، یعنی آخر تک آپ چلیں. اور کیا کرتے، کہتے کہ یہ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، اچھے لوگ ہی نہیں ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وما ارسلوا علیہم حافظین، کیا ہم نے ان کو نگران بنا کر ان پر بھیجا تھا. اور پھر اگلی بات کیا ہے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. پھر کیا ہے کہ بس آج ایماندار ان کافروں پر ہنسیں گے، جب قیامت ہوگی، جب وہ عذاب میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، جس طرح دنیا میں جو ہیں وہ کافر اہل ایمان پر ہنستے تھے، اور قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ ان کو مل گیا نا. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے، جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو مذاق اڑاتے، اور نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں. تم جیسے آج ہم پہ ہنستے ہو، ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں یا ہنسیں گے. فسوف تعلمون، پھر ان قریب تمہیں خود پتا چل جائے گا. مَن یاتیہی عذاب یخزیہی، کہ کون ہے جس پر عذاب آئے گا. عذاب یخزیہی، ایسا عذاب، خزی ان سے ہے نا، رسوا کر دینے والا، ایسا عذاب جو ان کو رسوا کر دے گا. اور یہاں پہ کون سا عذاب مراد ہے، دنیا کا عذاب. کہ ان قریب پتا چل جائے گا کہ کون اللہ کا نافرمان ہے، کون گمراہ ہے. اور آج تم ہم پہ ہنستے ہو نا، تو اس وقت پتا چلے گا کہ کون جو ہے ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، کون حقیر ہے. اور ایسا عذاب اس پر آئے گا، یاتی ہی عذاب یخزی ہی، جو اس کو رسوا کر دے گا. تو یہاں پہ عذاب سے مراد دنیا کا عذاب ہے. ویحلو، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ہا لام لام اس کا مطلب کیا ہے، گرا کشائی، گرا کھول دینا، حلال کر دینا جیسے کسی چیز کو. تو پھر وہ حلال ہو جائے گا اس پر، عذاب مقیم، ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب. تو کون سا عذاب مراد ہے، آخرت کا عذاب. سورۃ ہود کی آیت 39 کیا بتا رہی ہے، کہ پھر اس پر ایسی بلا ٹوٹے گی، اس پر ایسا عذاب آئے گا جو ٹلے نہ ٹلے گا، کوئی بھی ٹالنا بھی چاہے گا تو اس کو جو ہے وہ ٹال نہ سکے گا. تو گویا کہ آخرت کے عذاب سے، عذاب میں مقیم سے مراد آخرت کا دائمی عذاب ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ دنیا میں ایک عذاب آئے گا ذلیل اور رسوا کرنے والا، اور یہاں تک عذاب مقیم، پھر آخرت کا عذاب ان پر آ جائے گا. حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا. کس چیز کا حکم آیا؟ عذاب کا حکم آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ کہ اب ان کو جو ہے وہ ختم کر دینا ہے، تو ان پر وہ وقت آ گیا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات تو بس اتنا ہی کہتی ہے، کن فیکون، اور وہ پھر وہ کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. تو جب اللہ کا عذاب آیا تو ہوا کیا؟ وفارت تنور، اور وہ تنور ابل پڑا. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو فارت تنور ہے، کہ فارا کے معنی تو پہلے ہی ہیں کہ جوش مارنا، اور ضروری ہے کہ اس کے اندر، کہ فارا کے اندر یہ چیز بھی ہو کہ وہ تیزی تیزی سے ابل رہا ہے، اور ایک اس کے اندر تسلسل بھی ہے. کیونکہ اس کے متعلق، وفارت تنور کے متعلق مفسرین کے کئی اقوال ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ گویا کہ جیسے کہ سطح زمین جو ہے، زمین کا جو کرسٹ ہے اس میں ایک جوش آیا، ابال آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں روٹی پکانے کا تنور جو تھا اس میں ابال آیا. کچھ کہتے ہیں زمین کا بلند حصہ تھا جس میں جو ہے وہ ابال آیا، کہ وہ ابل پڑا. اور آپ کو پتہ ہے نا ابال آتا کیسے ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کبھی دودھ کو ابلتے دیکھا ہے آپ نے، کہ ابلتا ہے تو باہر ہی نکل جاتا ہے. کبھی کھانا پکا رہے ہیں، ہنڈیا کو جوش آتا ہے، دال آپ پکا رہی ہیں، کڑی اگر آپ نے دہی کی کبھی بنا رہی ہوں، تو تب کیا ہوتا ہے کہ سارا ابل کر باہر آنا شروع ہو جاتا ہے نا. تو اسی طرح مراد کیا ہے کہ قوم نوح پر جب طوفان آیا تو ایسا تھا جیسے کہ سائیکلونی طوفان تھا. سائیکل جیسے نہیں ہوتا ایک چیز کا، کہ سخت بارش، آس پاس کے سمندروں کا پانی بھی ابل پڑا. اور کیسے ابلا؟ کہ پہلے تند اور چکر وار ہوا کا طوفان، جس سے سخت بارش، کے پاس کے سمندر کا پانی ابل پڑا اور ہر طرف سے موجیں اچھلنے لگی. اور اس طوفان کے اندر پھر نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ کوہ جودی پر جا کر جو ہے وہ ٹک گئی. تو یہ سورت قمر میں بھی اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ فَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جن سے لگاتار بارشیں برسنے لگیں، اور زمین کو پھاڑ دیا کہ ہر طرف چشمے پھوٹ نکلے، اور یہ دونوں طرح کے پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گئے جو مقدر کر دیا گیا تھا. کیوں؟ اللہ کا حکم تھا نا. تو گوئے آپ دیکھیں ایک جگہ سے پانی کا چشمہ ابلا، پھوٹ پڑا، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، گویا کہ ہر طرف پانی کے فوارے ہی ہیں، چشمے ہی چشمے ہیں. وفارت تنور، کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا احمل فیہا کہ اس میں سوار ہو جا، اس میں سوار کر لے، اس میں رکھ لے. کیا؟ من کل زوجین اثنین، ایک ایک جوڑا ہر چیز کا جو ہے. زوجین جیسے زوج، نر اور مادہ، اثنین دو کا. تو مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے یہ نصیحت کر دی، ان کو یہ بات بتا دی کہ جب طوفان آئے تو کیا کرنا، کہ سوار کر لینا اس کشتی میں ہر جوڑے والے جانوروں کا ایک ایک جوڑا، ہر جانور جو کہ نر اور مادہ ہوں اس کا ایک ایک جوڑا جو ہے وہ اس میں سوار کر لینا. وہ اہلا کا، اور اپنے گھر والے بھی. اور اہلا کا سے مراد کون سے گھر والے ہیں؟ ایمان لانے والے. الا من سبق علیہ القول، اور سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے ہی کی جا چکی. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے گھر والے کون ہیں. اور دو لوگ کہتے ہیں غالباً ایسے تھے جو ان کے گھر والوں میں شامل نہیں تھے. کیوں؟ ایک تو تھی ان کی بیوی اور دوسرا تھا ان کا بیٹا. کہتے ہیں کہ हाम साम याफिस और इनके जो अहलो अयाल थे, जो भी मोमिन थे, वो तो सब कश्ती में सवार करने थे, और जो ईमान नहीं लाए थे उनको बता दिया गया था कि उनको कश्ती में सवार नहीं करना। उनमें उनका बेटा था याम या अलिफ मीम, बाज लोग कहते हैं कि उसका नाम याम था, बाज कहते हैं कि उसे किनान भी कहते हैं, काफ नून आयन अलिफ नून किनान। और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला, वो अलिफ आयन और सात आयन के लाम और हा मिला लें, वाइला, है ना। जैसे आप यूं समझ लें आकिला आप लिखते हैं ना, आकिला तो काफ लाम हा, तो उसी तरह से वाइला। तो इनकी बीवी ये भी शामिल थी और ये किनान की वालदा थी। तो आपके खानदान के गालिबन मुफस्सरीन कहते हैं ये दो अफराद थे जो तूफान की नजर हुए, और ईमान लाने वाले बहुत थोड़े लोग थे। बास कहते हैं जैसे 40, बास कहते हैं कि उनकी तादाद 80 थी या 80 से भी ज्यादा नहीं थी। तो इन लोगों को अल्लाह ताला ने ये बात कही कि आप जो ईमान लाने वाले हैं, जो आपके घर वाले हैं, उनको आप कश्ती में सवार कर लें, और ईमान जो नहीं लाए उनको कश्ती में सवार नहीं करना। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफरों में से थी, ये हमें सूरत तहरीम से पता चलता है ना। फिर इसके बाद जो है, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये जो कहा कि वह अहलका, अहलका से मुराद कौन है? ईमान लाने वाले। आम तौर पे लोग घर वाले, मियां बीवी बच्चे घर वाले मुराद लेते हैं ना, लेकिन नबी के घर वाले कौन होते हैं? ईमान लाने वाले, यानी नस्बी ताल्लुक नहीं, ईमानी ताल्लुक से जो घर वाले बनते हैं वो। इल्ला मन सबका अलैहिल कौल, सवाए उन लोगों के जिनके बारे में पहले ही बताया जा चुका कि उनको कश्ती में सवार नहीं करना जो ईमान नहीं लाए। और साथ ही क्या कहा? फमन आमन, और जो भी ईमान लाए हैं। आपके घर वालों में से भी सिर्फ ईमान लाने वाले, आम सोसाइटी में से भी सिर्फ ईमान लाने वाले, और जानदार जो जानवर हैं उनका भी जोड़ा जोड़ा ये आप कश्ती में सवार कर लिए। ये जो कहा ना कुल नहमिल फीहा, तो इसमें ये सारे जो है वो मुराद हैं। तो इससे ये बात ही पता चलती है कि कश्ती जो नूह अलैहिस्सलाम की जिसमें जानवर रखे गए थे, तो ये नहीं कि सारी दुनिया के जानवर उसमें जमा किए गए थे, बल्कि वो जानवर जो नर और मादा के जोड़े से पैदा होते हैं वो कहते हैं कि रखे गए थे। तो अब फिर दूसरी बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वमा आमना माहू इल्ला कलील, के हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ थोड़े ही लोग थे जो कि ईमान लाए थे, है ना। बास कहते हैं 40, बास कहते हैं 80, बहुत कम लोग थे। आप सोचें इस बात पर, 50 कम 1000 साल तबलीग की, पर इतने थोड़े लोग ईमान लाए, है ना। और अब अगर अपना, मेरा और आपका जो हाल है कि अपने बच्चों से ही कहते हैं कि इसको इतनी दफा ये बात समझाई है और ये समझता नहीं है, ये मानता नहीं है, है ना। असातिज़ा कहते हैं तालिबे इल्मों को इतनी दफा बात कही है, दोस्त कहते हैं अपने दोस्तों को इतनी दफा बात कही है, सुनते ही नहीं है। तो आप देख लें कि पूरे 50 कम 1000 साल उन्होंने तबलीग की है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि बस बहुत चंद लोग थे, कलील, जो उनके साथ ईमान लाए थे। वकाल अरकबू फीहा, और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा सवार हो जाओ इसमें। फीहा से मुराद क्या है? वो कश्ती, वो फुल्क जो बनाई जा रही थी, और सवार होने के अदब और आदाब भी बताए जा रहे हैं। वक्त का पैगंबर है, और वक्त बड़ा सख्त है, तूफानी वक्त है, लेकिन उस वक्त भी बताया ये जा रहा है कि सवार कैसे होना है, कि जब इसमें सवार हो तो ये दुआ पढ़िए, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन रब्बी लगफूरुर रहीम, के अल्लाह के नाम के साथ मजरेहा, इसका चलना भी, हा की जमीर किस लिए है? कश्ती के लिए। व मुरसाहा, और इसका ठहरना भी, किसका ठहरना? कश्ती का। इन रब्बी लगफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब जो है वो गफूर रहीम है। ये है मोमिन की असल शान, के पूरी कोशिश की, जैसे जैसे अल्लाह ताला ने जो है वो वही के जरिए बताया कि कश्ती या किश्ती जो है वो कैसे बनानी है, वैसे वैसे उसको सफीना साजी की। और अब उसके बाद जो है, जब उस पर बैठे तो बैठते वक्त जो दुआ पड़ी, उस दुआ का निचोड़ ये है कि मेरा भरोसा इस कश्ती पे नहीं है, बल्कि मेरा भरोसा अपनी तदबीर पर नहीं है, बल्कि उस अल्लाह पर है। अगर वो अल्लाह चाहेगा तो ये कश्ती मुझे तूफान से बचाएगी। اگر اللہ چاہے گا تو یہ ٹھیک ٹھیک چلے گی، اور اگر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوا تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یہ ہے اس کا مطلب کہ اللہ ہی کے حکم کے ساتھ ہے اس کا چلنا بھی، اس کا ٹھہرنا بھی، اور بے شک میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس سے ہماری زندگیوں میں بھی عمل کا ایک اصول نکلتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ مومن کو بھی اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کی اس کو دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اسباب کی باغ دوڑ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے پریشانی سے بچا سکتا ہے، اور اللہ اگر نہیں چاہے گا تو نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح گاڑی پر بیٹھے، جہاز پر بیٹھے، کسی بھی سواری پر بیٹھے، گھوڑے پر، اونٹ پر، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اسی طرح ہمیں ایک اور دعا بھی ملتی ہے، اور وہ دعا جو ہے وہ کیا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ہر سواری کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ گویا کہ انسان بے بس ہے، انسان عاجز ہے، اور آپ دیکھیں کہ گاڑیوں کو دھلوا لیں، پٹرول بھروا لیں، کتنا ہی مکینک کو دکھا لیں، اور گاڑی جب رک جاتی ہے کوشش کر لیں تو چل کر نام چلنے کا نام نہیں لیتی، اور جب اللہ چاہے تو چلتی چلی جاتی ہے، ہے نا۔ تو گاڑی اپنے وجود کی ہو، اپنا ہمارا جسم بھی تو ایک مشین ہے نا، اور یا پھر عام گاڑی یا سواری جس پر بھی بیٹھتے ہیں، تو ہمیشہ ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، خود بھی یاد کرنی چاہیے اور بچوں کو بھی یاد دلانی چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوا، اس کی رحمت مجھ پر نہ ہوئی، ہم پر نہ ہوئی، تو پھر ہمیں کوئی معاف نہیں کر سکتا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ، کوششیں کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ استغفار کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ نعمتوں کے ملنے پر مومن کیا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور یہاں پہ بھی ان کا یہ کہنا کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ کیسا ہے، لغفور الرحیم، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اے نوح، جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں آرام سے بیٹھ جائیں تو اس وقت یہ دعا بھی پڑھیں، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقر رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، خیر المنزلین۔ تو اس دعا کا بھی مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، اور اے ہمارے رب تو ہمیں اتار مبارک منزل پر، اور بے شک تو ہی بہترین جو ہے وہ منزل پر اتارنے والا ہے، ہے نا۔ تو یہ سورت مومنون کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے۔ تو یہ ہے ایک مومن کا طرز عمل کہ اللہ تو ہی اب بہترین ہمارے لیے فیصلہ کر دینا۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، کوشش کرنے کے بعد نتائج اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ بعض اوقات لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں نا کہ کیا کرے، یہ بھی کیا پھر بھی یہ نہیں ہوا، تو اس میں بھی پھر اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، اور وہ کام اچھے سے ہو جائے تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ وہی تجری بہم، اور وہ چلتی تھی ان کو لے کر، وہ کیا چیز چل رہی تھی ان کو لے کر، کشتی، اور کن کو لے کے چل رہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے، اور جو بھی وہ جوڑا تھا جانور کا، فی موجن کل جبال، اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ اب بیچ میں جو ہے وہ سارا وہ تفصیل نہیں ہے، بس اب اتنا ہی ہے کہ طوفان تنور، وفارت تنور، اور وہ ابلا ہے، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے انسٹرکشن ہے، اور وہ اور آپ کے ساتھ ہی کشتی میں سوار ہیں، اور آپ دیکھیں ایک دم اتنی طوفانی لہریں ہیں، اتنی طغیانی ہے کہ ایک ایک موج پہاڑ کی طرح جو تھی وہ اٹھ رہی تھی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ بات بہت اہم ہے گویا کہ کشتی متلاطم موجوں کے اندر چل رہی تھی، اس طرح موجیں اٹھ رہی تھی گویا کہ کالے پہاڑ ہیں کہ اٹھ رہے ہیں. کبھی آپ نے طوفانی سمندر کے اندر موجوں کے اٹھنے کی کیفیت کو دیکھا ہو، ہے نا؟ ہاں نا، سونامی جو ہے، اور ویسے بھی جیسے سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ کیا حال ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی ایک ایک موج پہاڑ کی مانی تھی، کل جبال ونادا، اور پکارا نوح، نوح علیہ السلام نے. یہاں پہ اصل میں نوح خون تھا، ہے نا، تو اس کی ایک حرکت جو ہے وہ نون کے کو دے دی گئی، تو نوح، اس کو نون قطنی بھی کہتے ہیں نا، تو نوح نبنا ہو، تو نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو. وکانا فی مازلن، اور وہ تھا ایک کنارے میں، ایک سائٹ پر، ایک جگہ ہو کے وہ کھڑا تھا. تو نوح علیہ السلام نے اس طوفان کے اندر، وہ جب کشتی چل رہی تھی اور پہاڑوں کی طرح لہریں تھیں، تو کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، کہ سوار ہو جا ہمارے ساتھ. ولا تکم مع الکافرین، اور تو کافروں کے ساتھ نہ رہ جا. اب آپ دیکھیے کہ تورات میں بھی یہ بات ہے کہ ان کے بیٹے کا نام کنان تھا، تو وہ کھڑا ہوا تھا ایک سائڈ پر. اب ان کو دیکھ کر شفقت پدری جو ہے وہ جوش میں آ گئی، آواز دے کر کہتے ہیں، اور اب پکارتے بھی کیسے، آپ دیکھیں کہ یا بنیا، باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے نہایت پیار کا خطاب ہے نا، یا بنیا، اے میرے بیٹے. اور بیٹا کون تھا؟ کافر. آپ سوچیں کیسے کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے، ہے نا، کیسے کہتے ہیں؟ ایک اقصہ نہیں، کتنی بھی اقصہ ہوں. تو اصل بات کیا ہے، اسلام جب آیا تو لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس جرم میں قتل کر دی گئی، ہے نا، تو اسلام آیا تو زندہ گاڑی ہوئی، جو زندہ گاڑی جانے والی لڑکیاں تھیں ان کو ایک عزت اور احترام دیا، عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، بیٹی کے روم میں رحمت کا ٹائٹل دے دیا. ایک دو تین بیٹیاں ہوں تو جنت کی بشارت دے دی اگر اس کی اچھی تربیت کی جائے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ پیار کرو. اور کہیں بھی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ بچوں کو مار دو، بچوں کو قتل کر دو، بلکہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کو سمجھاؤ. جیسے کہ ابھی آپ دیکھیے کہ پیچھے بھی حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات کہہ دی کہ اب یہ ڈوبنے والے ہیں، ان کے بارے میں سفارش نہ کرنا، ہے نا. تو گویا کہ اگر کوئی بالکل ہی نہ مانے تو پھر کیا ہے کہ پھر ان کے بارے میں کچھ کیا نہیں جا سکتا. پھر بھی یہ نہیں کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے، ان کے لیے کوئی دروغہ نہیں ہے، کوئی پولیس مین نہیں ہے. تو آپ اسی مثال کو یاد کر لیں کہ ڈوب رہا ہے بیٹا اور کافر ہے، کشتی میں سوار نہیں ہے، پھر بھی وہ کہتا تھا کہ مجھے فلاں پہاڑ بچا لے گا، میں اس میں جا کے چڑھ جاؤں گا، مجھے وہ فلاں پہاڑ بچا لے گا. اور اس موقع پر جو ہے وہ نوح علیہ السلام اس کو یہ نہیں کہتے کہ اے کافر جا ڈوب جا، بد دعا نہیں دیتے، ہے نا، اس موقع میں بھی نہیں کہتے کہ اے لانتی، اے کافر، اے مشرک، اے نافرمان، جا اب جا، تو اب سمندر میں ڈوب اور غرق ہو، تو ہی ہے جو کہنا نہیں مانتا تھا. دیکھیں آپ سوچے تو صحیح کہ نافرمانی کی حد ہے بیٹے کی طرف سے، اور اس موقع پہ بھی چیختے ہیں اور پکارتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، اور وہ آواز بھی کتنی پیاری ہے. اس موقع میں بھی کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب مانا، تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا. جیسے کہتے ہیں نا، اے میرے بیٹے مان جا، اب بھی وقت ہے کشتی میں آ جا، ایمان کلمہ پڑھ لے، ابھی تو ایمان قبول کر لے. ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ رہ جا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ولا تکم مع الکافرین، یہ گویا کہ آخری دعوت تھی ان کی کہ بیٹا اب بھی موقع ہے کہ کافروں کو کا ساتھ چھوڑ دے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جا. لیکن جو ہے وہ بیٹے نے کیا جواب دیا، قالا سآوی، کہ ان قریب جو ہے میں برابر ہوا جاتا ہوں، چڑھا جاتا ہوں، الى جبل، ان پہاڑ پر، یا سمنی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ غور کریں کہ یہ جو آیت 42 اور 43 جو ہے، اس کے آپ ایک ایک لفظ پہ غور کریں تو پورا منظر کاری کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے. مثلا یہاں پہ آپ دیکھیں واہیا تجری، وہ چلتی جا رہی تھی، گویا کہ پانی ہی پانی تھا اور کشتی چلتی جا رہی ہے، طوفانی ہوائیں، مسلادھار بارش، پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھ رہی ہیں نا، ہے نا، موجین کل جبال، ایک ایک لفظ ہے اور پورا منظر اور کہانی اور تصویر کھینچ کر سامنے رکھ دی ہے. اور اس موقع پر بھی بیٹا ایک سائیڈ پر کھڑا ہوا ہے، کان فی مازلن. اگر اتنا ہی الگ رکھ دیا جائے نکال کر قرآن سے کان فی مازلن، تو پوری کہانی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ بیٹا جو ہے بہت سے کافروں کی طرح، یہ بھی تو نگاہوں سے اوجل ہو سکتا تھا نا، بہت سے کافر ڈوب رہے ہیں، کشتی تو چلتی جا رہی ہے، سارے حضرت نوح علیہ السلام کو نظر تو نہیں آ رہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ڈوبنے کا عبرت ناک جو منظر تھا وہ نوح علیہ السلام کو نہ دکھاتا. باقی کافر تو نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ عبرت ناک منظر ڈوبنے کا بیٹے کے سامنے، بیٹے کا ہے اور نوح علیہ السلام کے سامنے ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نوح علیہ السلام کی وفاداری کا آخری امتحان تھا. آپ دیکھیں انبیاء کیسے کیسے امتحانوں سے گزارے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے وہ ہر امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے خدا کا قانون کتنا بے لاگ ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اگر نافرمان ہے تو اب آپ دیکھیں کہ سامنے باپ ہے، کشتی میں سوار ہے، لیکن یہ کہ باپ بیٹے کو کشتی میں سوار نہیں کر سکتا. آگے آپ پڑھیں گے اس کی تفصیل. اور یہاں پہ کیا ہے کہ بیٹا جو نافرمان تھا تو یہ کہتا ہے ساوی الى جبلن جبلی یا سمنی من الماء، کہ ابھی میں ایک ایسے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا. اور وہ جواب دیتے ہیں قال اللہ عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے. وہ پیغمبر تھے نا، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا تھا. کیا اعلان کیا تھا؟ انہم مغرقون، یہ سب ڈوب جانے والے ہیں نافرمان. کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے جو ہے وہ بچانے والی نہیں ہے. الا من رحم، سوائے اس کے کہ اللہ ہی جس پر جو ہے وہ رحم کر دے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اب جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی پانی آ جائے تو کہتے ہیں کہ اونچی عمارت پر یا پہاڑ پر یا کسی اونچی چھت پر جا کے میں بچ جاؤں گا. باپ بیٹے کے درمیان گفتگو چل رہی ہے، باپ بیٹے کو بچانا چاہتا ہے، بیٹا اب بھی سرکش اور نافرمان ہے، ہٹی جیسے کسی طرح سے وہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا نا، اس کی ہیکڑی میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ باپ کی شفقت بھری دعوت جو ہے اس کے جواب میں بھی کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں نا، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس پر اللہ رحم کرے گا وہی بچے گا اور کوئی نہیں بچ سکتا. اور ایک طرف باپ اس کو بچانا چاہتا ہے اور دوسری طرف بیٹا انکار کر رہا ہے. اور ہوتا کیا ہے؟ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک لہر، ایک موج. اب آپ دیکھیے کہ ایک موج باپ اور بیٹے کے درمیان آ کے حائل ہو گئی اور وہ ہو گیا ڈوب جانے والوں میں سے. یعنی یہ ہولناک جو ٹریجڈی ہے اس کا آخری منظر کیا ہے؟ کہ فوراً ہی ایک اور لہر آتی ہے اور وہ ڈوب جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ یہ جب کشمیر میں زلزلے آئے ہیں، یہ پچھلے ایک دو سال پہلے کی جو بات ہے، اور ایسے زلزلے تھے کہ پہاڑوں پہ گھر بنائے ہوئے، جنتیں سجائی ہوئی، کاروبار، زراعت، سارا کچھ، اور سامنے جیسے کوئی ہے. اور اتنے میں ایک اور جھٹکا آیا، ایک اور زلزلہ آیا. تو کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ پر کوئی تھا بیٹا یا کون، اور وہ دوسرے کو اپنے کو مدد کے لیے بلا رہا تھا کہ اتنے میں ایک اور جھٹکا آیا. اور وہ پہاڑ، وہ ساتھ ساتھ دریا چلتا ہے نا، وہاں پہ دریائے نیلم جو ہے ساتھ ساتھ چلتا ہے. کہاں پہ چلتا ہے؟ مظفر آباد میں نا، کشمیر میں مظفر آباد میں. اتنے میں وہ اس کے اندر تھا نا وہ. اور اسی طرح ایک پہاڑ جو ہے زلزلے کے نتیجے میں جیسے اس کے اندر ایک دڑاڑ پیدا ہوئی اور کوئی آدمی تھا جو اس کے اندر تھا، چھوٹا سا سوراخ تھا، اور اس میں سے کوئی اس کو پانی یا کھانا دے رہا تھا ایک دو دن کے. اور آپ دیکھ سکتے ہو وہ پہاڑ کون کھودے گا، ہر طرف طوفان آنکھیں، ہر طرف طوفان کے منظر ہیں. اتنے میں پھر ایک زلزلہ آیا اور پھر وہ غائب ہو گیا نا. تو آپ سوچے تو صحیح کہ لوگوں نے، لوگ کہتے ہیں کہ اخباروں میں یہ بات لکھی تھی کہ ہم واقعی سمجھے کہ قیامت آ گئی ہے، جو ہم قرآن میں پڑھتے تھے کہ پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ چل رہے تھے اس وقت. تو اسی طرح یہاں پہ کیا ہے کہ ایک موج آئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. وقیلا اور کہہ دیا گیا، یا ارض ابلعی کہ اے زمین نکل جا، ما اکی اپنا سارا پانی۔ آپ دیکھیے کہ قاف لام عین جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے رک جانا، جیسے کوئی پانی چڑھا ہوا ہے نا وہ پانی پھر اتر جائے، کوئی کام پہلے ہو رہا تھا نا پھر وہ اسے وہ کام جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو زمین جو تھی پوری زمین پانی تھی، آپ سوچے تو صحیح، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، ایک تنور نہیں تھا، ہر طرف چشمے ہی چشمے تھے، مسلسل پانی نکل رہا تھا کہ پھر سڑکوں پر وہ خشکی کے اندر جو ہے وہ کشتی چلنے لگی نا، اور وہ اتنی اونچی کشتی تھی، اتنی اونچائی پر تھی کہ آپ دیکھیں پہاڑ بھی ڈوب گیا، جو بچہ پہاڑ پر تھا نا ان کا بیٹا، کہ وہ ڈوب گیا، ایک لہر آئی تو اس کو بھی ڈبو کر لے گئی اور کشتی جو تھی وہ چل رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ختم کر دیا تو زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو نگل جا، بالا عین کا کیا مطلب ہے، نگل جانا کسی چیز کو، تو نگل جا پانی کو، سارا پانی اپنا نگل جا، و یا سماؤ اور اے آسمان اقلعی رک جا۔ تو یہ جو ابلعی ہے بالام عین، اس کے معنی کیا ہے، نگل جانا، اور قاف لام عین کے معنی کیا ہے، تھم جانا، رک جانا۔ آپ سوچیے تو صحیح، اس تصور تو کریں کہ زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، اوپر سے بھی پانی آ رہا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی، اور اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے زمین سارا پانی خشک کر دے، اے آسمان اب تو رک جا۔ وہ آسمان جو دروازے دروازے تھا جس میں سے ہر طرف سے پانی ہی پانی جو تھا وہ نکل رہا تھا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اس وقت جو ہے وہ فیصلہ کر دیا گیا، فیصلہ چکا دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور ٹک گئی جودی پر، کیا چیز ٹک گئی، کشتی جو تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ جودی جو ہے یہ کوہستان ارارات کی ایک چوٹی کا نام ہے، تو رات میں صرف ارارات کا ذکر ہے، الف را الف را الف پھر توئے، ارا رات، اور قرآن نے خاص اس چوٹی کا ذکر کیا ہے جہاں کشتی جا کر رکے۔ اور آپ طوفان کی ہولناکی کا اندازہ کریں کہ چند دنوں میں پانی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور آپ دیکھیں کہ اگر کہیں بارش ہو اور پانی کے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو پھر ہوتا ہے پانی چڑھ جاتا ہے نا، تو ورنہ زمین پانی جذب کرتی چلی جاتی ہے نا، پانی ادھر ادھر چلا جاتا ہے، نکاس ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کوئی نکاسی کا راستہ نہیں تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کہا تو اب کشتی جودی پر جا کر ٹک گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کشتی جو ہے وہ پہاڑ پر جا کر جو ہے وہ رک گئی، اور کہتے ہیں کہ یہ کشتی جو ہے اس کے ٹکڑے محفوظ ہیں، اور عراق میں بہت سے لوگ اس کشتی کے ٹکڑے جو ہے وہ گھول گھول کر بیماروں کو جو ہے وہ پلاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مطلب ہماری کشتی کا ذکر صرف یہ نہیں کہ ہماری ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، یہاں کے لوگ بھی کرتے ہیں، یہودی بھی عیسائی بھی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا فقیل بعدل للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ تو ان کا ظلم کیا تھا، اللہ کی نافرمانی، شرک کرنا، پیغمبر کی بات نہ کرنا، پیغمبر کی بات نہ ماننا، اور پیغمبر کا جو پیغام تھا اس کو جھٹلا دینا۔ اور یہ جو جملہ ہے نا بعدل للقوم الظالمین، یہ نفرت اور لعنت کا جملہ ہے، نفرت اور لعنت کا اظہار ہے، خس کم جہاں پاک، کہ ان ظالموں سے پر لعنت ہوئی اور دنیا اور زمین جگہ جو تھی وہ پاک ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ظلم کر کے گاربیج بنایا، کچرا بنایا، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنایا، اور پھر پانی ان کو بہا کر جو ہے وہ لے گیا۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ونادا نوحن، اور پکارا نوح علیہ السلام نے ربہو اپنے پروردگار کو۔ اب نوح علیہ السلام جو ہیں اپنے رب سے درخواست کرتے ہیں، پکارتے ہیں، فقال ربی، کہتے ہیں میرے رب، ان ابنی من اہلی، کہ بے شک میرا بیٹا جو تھا وہ میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اب فیصلہ ہو چکا، فیصلہ آخری تھا، کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے فیصلے کے بارے میں کہتے ہیں وَقُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ چکا دیا گیا۔ اب یہ کہ نوح علیہ السلام جو ہیں وہ درخواست کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو خود وعدہ کیا تھا کہ میرے جو گھر والے ہیں تو ان کو اس تباہی سے بچا لے گا، تو میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے نا، لہذا تو اسے بچا لے. ان نبنی من اہلی و ان نوادک الحق و انت احکم الحاکمین. اب آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت انہوں نے دعا کی ہے جب وہ بیٹا ڈوب رہا تھا، لیکن قرآن میں اس کا ذکر اس وقت نہیں کیا گیا. اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ اتنی عروج اور سختی پر ہے کہ طوفان کی لہر، اس کا ڈوب جانا، بودل للقوم الظالمین، یہ اعلان کرنے کے بعد اب اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا نا. اب سوچے تو صحیح اس بات پر کہ بیچ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو زیر بحث لانا پسند بھی نہیں کیا. وہ اتنا نافرمان تھا کہ نہ صرف غرق کر دیا اس کو بلکہ ان کی دعا کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کیا. تو یہ ہے غضب کی وجہ، کہ اصل وجہ کیا تھی کہ پیغمبر کے گھر میں اس کو جنم ملا، اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ قدر کرتا پیغمبری کی اور ایمان لاتا. جب اس نے نہ قدری کی تو یہ اس کی بڑی بدبختی تھی کہ ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ہی نافرمان قرار دے کر کہ طوفان کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ طوفان کا اصل ہدف تو یہی بیٹا تھا، وہ ڈوب گیا تو طوفان کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس کا ذکر خاص طور پر یہاں پہ کیا گیا نا. اور اب وہ جو دعا شفقت پدری کی بنا پر انہوں نے کی تھی اور شفقت پدری سے مغلوب ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ ان نبنی من اہلی، اب اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں ہے نا. یہ اوپر آیت 40 میں بھی یعنی اس سے سلسلہ جوڑ سکتا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت 40 میں کہا تھا نا کہ اس کشتی میں ہر چیز کے نر مادہ اور اپنے گھر والوں کو وہ لے لینا سوائے اس کے جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اہل میں میرا بیٹا بھی آتا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والے، جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو اے اللہ پھر میرا بیٹا کیوں ڈوب گیا، وہ کیوں غرق ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال یا نوح اے نوح انہ لیس من اہلک، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، کہ وہ تو ایک عمل غیر صالح ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے یوں کہنا کہ تمہارا جو بیٹا ہے وہ تو ایسا عمل ہے جو کہ سڑا ہوا عمل ہے. ایسے اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتی ہیں کہ جیسے اگر کسی شخص کے جسم کا ایک حصہ سڑ جائے اور ڈاکٹر کہے کہ یہ بازو یا ٹانگ کاٹنی پڑے گی. جیسے دو چار دن پہلے یہ ایک عورت بتا رہی تھی کہ اس کے خالو جو ہے ان کی پاؤں اور کچھ حصہ ٹانگ کا بھی کاٹ دیا گیا کیونکہ وہ جو تھی وہ خراب ہو گئی تھی، سڑ گئی تھی. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آگے پورا جو ہے اس کا خطرہ ہے نا. تو اب جو ہے جب ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر یہ حصہ پاؤں یا ٹانگ نہ کاٹی گئی تو پورے جسم کو خطرہ ہے کہ وہ سڑ سکتا ہے، تو جب ڈاکٹر کاٹنے لگے تو پیشنٹ جو مریض جو ہے وہ یہ کہے کہ ڈاکٹر یہ تو میرے پاؤں میرا پاؤں میری ٹانگ یہ تو میرے جسم کا حصہ ہے، آپ اس کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اور پھر ڈاکٹر یہ جواب دے کہ اب یہ تیرے جسم کا حصہ نہیں رہا، یہ سڑ چکا ہے، اور اگر یہ تیرے جسم کے ساتھ رہا تو سارا جسم جو ہے نا وہ سڑ جائے گا. تو بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ ایک صالح باپ کو یہ کہنا کہ یہ بیٹا تیرا ہے لیکن تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، تو یہاں پہ یہ مقصد کہ عمل ان غیر و صالح سے کیا مراد ہے کہ عقیدے، اخلاق اور عمل کے لحاظ سے یہ بگڑ چکا ہے. یعنی یہ نہیں کہ بیٹا ہی تیرا نہیں ہے، بیٹا تو تیرا ہی ہے، لیکن یہ بگڑا ہوا انسان تمہارے صالح خاندان کا فرد نہیں ہے. تمہارا نسبی خاندان کا رکن ممبر ہو سکتا ہے لیکن اخلاقی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے تمہارے خاندان سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک نسل والے بچائیں گے تو دوسری نسل والے تباہ کیے جائیں گے. یہ تو کفر اور ایمان کی نزاع کا فیصلہ ہے. صرف صالح بچائے جائیں گے اور فاسد جو ہے وہ مٹا لیے جائیں گے. تو یہاں پر بھی جو اصل بات ہے وہ کیا ہے کہ اب یہ جیسے آپ خود دیکھیں، آپ سبزی یا فروٹ کا پورا ایک ٹوکرا لے کر آتی ہیں، جو اس میں سے سڑا ہوا ہوتا ہے اس کو آپ الگ کر دیتی ہیں اور جو ٹھیک ہوتا ہے اس کو رکھ لیتی ہیں، ورنہ باقی بھی سارے سڑنے شروع ہو جاتے ہیں نا، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے نا. تو یہ ہے اللہ کا قانون کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ عمل غیر و صالح ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، جو تیرے علم میں نہیں ہے نا اس کی مجھ سے درخواست نہ کر. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ نوح علیہ السلام کے اندر ایمان کی کمی تھی، یا پھر یہ کہ ان کے اندر جو ہے وہ ان کے ایمان میں کوئی جاہلیت کا کوئی شائبہ تھا. اصل بات کیا ہے کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور کوئی بھی انسان اس بات پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اپنے آپ کو بلند ترین معیار اخلاق پر جو ہے وہ قائم رکھے، یا بلند ترین معیار کمال پر ہر وقت اپنے آپ کو قائم رکھے، جو کسی مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے لیے مقرر کر دیا ہے. بعض اوقات نفسیاتی طور پر بہت ہی اعلیٰ کردار کے لوگ جو ہوتے ہیں بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتے ہیں، اور لیکن جو ہی ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں معیار مطلوب سے نیچے ہو رہے لگے ہیں، اللہ احساس دلا دیتے ہیں، فوراً وہ توبہ کرتے ہیں اور اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتے ہیں، یعنی ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کرتے. آپ سوچیں نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہوا، اور نظارہ کیسا ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے نا. لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے کہ تیرے بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا جو ہے وہ ساتھ دیا ہے، اب تجھے اس کو اپنا سمجھنا، پہلے ایمان میں سے سمجھنا یہ جاہلیت کا جذبہ ہے، تو فوراً اپنے دل کے زخم سے بے پرواہ ہو کر، آپ سوچیں تو صحیح کتنے وہ دکھی تھے کہ بیٹا طوفان کی لہروں کی، سمندری لہروں کی، زمین کی لہروں کے سپرد ہو گیا، فوراً پھر اس طرز عمل پر آ جاتے ہیں. کیا ان کا پھر طرز عمل ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ فوراً اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم. آپ سوچیں تو صحیح، فوراً اسی وقت جو ہی غلطی کا احساس کروایا جاتا ہے فوراً کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تُو نے مجھے معاف نہ کیا، اگر تُو نے میری بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کیا، اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں برباد ہو جاؤں گا، تو میں نافرمانوں میں شامل ہو جاؤں گا. اب آپ دیکھیے کہ جو ہی جلیل القدر پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لخت جگر کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے، تڑپ کر اپنے بیٹے کی معافی کی درخواست کرتا ہے، اور الٹا دربار خداوندی سے ڈانٹ پڑتی ہے، الٹا پکڑ ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ باپ کی پیغمبری بھی بیٹے کو جو ہے وہ عذاب سے بچا نہیں سکتی. تو یہ جو صرف اللہ سے یہ کہنا کہ اللہ تو اس کو تو نے بچا لے، تو اس کو فوراً جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں، فوراً تنبیہ کے بعد اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ ان کی توبہ کو جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے نا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ اصول یہ پتا چلتا ہے کہ مومن اور کافر میں رشتہ اخوت نہیں ہو سکتا وطن یا نسل کی بنیاد پر. اصل رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، قرآن کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے نا. اور آج جٹ ایسوسی ایشن، مہاجر قومی موومنٹ، ارائیں ایسوسی ایشن، اور یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ پنجابی ہے، پختونستان، پنجابستان، سندھو دیش، اور اس کے نعرے جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. تو آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، ہے نا. بلکہ اصل بات کیا ہے کہ ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر جڑنا بھی چاہیے اور ملنا بھی چاہیے. کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہے نا. تو اسلامی برادری جو ہے وہ دین اور ایمان کی برادری ہے، اور یہی صحابہ کرام کا جو ہے وہ عمل تھا. وطن، لسان، لون، یعنی وطن، زبان، رنگ کی بنیادوں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے اور ملتے نہیں تھے، اور یہ غلطی جب حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی ہے تو فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگی ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ پھر ایک بات اور ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم بھی جب بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے. قیل یا نوح یا نوح احبت یا نوح احبت کہ اے نوح اتر جا. اور آپ دیکھیے کہ یا نوح علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے احبت کہ آپ اتر جائیے بے سلام سلامتی کے ساتھ, منا ہماری طرف سے کہ ہماری طرف سے سلامتی ہے آپ کے لیے, اب آپ اتر جائیے. وبرکات علیکا اور آپ کے لیے برکتیں ہیں, تجھ پر برکتیں ہیں. والا امم مماک والا امم اور اس ان لوگوں پر بھی ان گروہوں پر بھی مم مماک جو تیرے ساتھ ہیں. تو جو بھی وہ جانوروں کا جوڑا اور جو بھی اہل ایمان جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے, اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ طوفان گزر جانے کے بعد اب نوح علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے, بشارت دی جا رہی ہے سلامتی کی اور برکتوں کی, کہ سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین میں اترو. اب دیکھیے کہ ایک طرف طوفان ہے, ڈوبنا ہے, اور پیغمبر کا بیٹا بھی نہ بچ سکا, بیوی بھی نہ بچ سکی, اور دوسری طرف وہ اہل ایمان جو ایمان عظیمت آزمائش تکلیفوں کے ساتھ کشتی یعنی اللہ نے ان کو قبول کیا, پھر کشتی میں بیٹھے, پھر وہ اوپر جودی پہاڑ پر جا کے لگی, اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم زمین میں اتر آؤ نا. تو اصل بات کیا ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا تو اگر ان سے کوتاہیاں غلطیاں بھی ہوتی ہیں نا تو ان کی آزمائشوں کی وجہ سے وہ غلطیاں اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں, ان کو بالکل ہی پاک صاف کر دیتے ہیں, پھر رحمت الہی ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے, پھر وہ اللہ اپنی مخصوص برکتوں رحمتوں کے سائے میں ان کو پروان چڑھاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں جو بہت ہی سوہلے بیج ہوتے ہیں, سوہلے زمین سازگار آب و ہوا میں پروان چڑھتے ہیں, ہر چند ان کی تعداد بڑی تھوڑی ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ بہت جلد وہ ہر طرف پھیل جاتے ہیں نا. تو نیکی تھوڑی ہوتی ہے, نیکی کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, قوی ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں, وہ اپنی ذات میں ایک امت ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت برکت ان کے ساتھ مل جاتی ہے, تو وہ زمین پر چھا جاتے ہیں. اور طوفان نوح علیہ السلام کے بعد یہی لوگ تھے جو پوری زمین کی آبادی کا ذریعہ بنے. اب دیکھ لیں یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, والا امم مم والا امم مم مماک کہ کچھ گروہ تھے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اممون و امامن کہ کچھ جو گروہ ہیں سنمتعہم کہ ہم ان کو جو ہے وہ متا دیں گے ان قریب سمانے زندگی دیں گے, ثم یمسہم منا عذاب علیم اور پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب جو ہے وہ پہنچے گا. یہاں پہ ایک ڈراوا بھی دیا جا رہا ہے کہ جو تو نیک ہوں گے جو اچھے ہوں گے جو ہے وہ تو اللہ والے بندے بن جائیں گے ہے نا, لیکن آئندہ ان کی نسل سے کچھ قومیں ایسی بھی اٹھیں گی جو مبارک نہیں ہوں گی, تو عروج پکڑیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیں گے, پھر آخر ان کے اعمال کی سزا میں ان کو جو ہے وہ پکڑ لیں گے. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے نا سلام اور برکات یہ تو ان کے ایمان کے نتیجے میں ان کو ملی ہے نا, تو یہ کچھ گروتھ ہے پھر جن سے نسلیں چلی, پوری زمین آباد ہوئی, پھر ان نسلوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کو ہم زمین کا سامان دیں گے. جب یہاں پہ جو ہے نا سنمتعہم سے مراد کیا ہے کہ ان کو زمین میں عروج ملے گا, خوب ساز و سامان زندگی ترقی ہر طرف سے, یہاں تک کہ وہ نافرمان بن جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دردناک عذاب جو ہے وہ پہنچے گا. تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. ما کنت تعلمھا انت آپ نہیں جانتے تھے اس قصے کو, نوح علیہ السلام کا جو واقعہ تھا آپ اس کو نہیں جانتے تھے, آپ بھی نہیں جانتے تھے, ولا قوموں کا اور نہ ہی آپ کی قوم, من قبل ھذا اس سے پہلے, فاصبر بس آپ صبر کیجئے, کیوں ان العاقبت للمتقین بے شک جو ہے وہ متقین کو ہی بہترین نتیجہ ملنے والا ہے, جو عاقبت ہے نا انجام کار ہے وہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور اللہ کی محبت کا اظہار بھی ہے کہ یہ جو پورا واقعہ ہے نہ آپ کو پتا تھا نہ آپ کی قوم کو، وحی کے ذریعے آپ کو بتایا، اور اس کو بتانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ بہترین نتائج حاصل کیے جائیں. مقصد کیا تھا؟ کہ آپ اور آپ کے اہل ایمان بالکل اسی طرح صبر کریں جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں نے صبر کیا ہے نا. جب انہوں نے صبر کیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اے بت بسلام منا وبرکات علیکا، کہ سلامتی کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اب دوبارہ زمین پر آؤ، زمین کو آباد کرو، اب تمہارے لیے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ترقی ہے، عروج ہے، لیکن جو بھی پھر تم میں سے نافرمانی کرے گا پھر ان کے لیے عذاب العلیم ہے، ہے نا. تو کیا مطلب ہے کہ مکی دور کی آزمائشیں اور مکہ والوں کا تنگ کرنا، انکار کرنا، مذاق اڑانا، دعوت کو جھٹلانا، الزام لگانا کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، تو یہ تو اہل جو قوم تھے نوح علیہ السلام کی، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن جو ایمان لانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا، ان کو کیا ملا؟ تو آپ اس بات پر جو ہے وہ غور کریں کہ آپ کو اور آپ کی قوم کو یہ باتیں نہیں پتا تھی کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، ایمان لانے والوں کا انجام کیا ہوا. تو پورا نوح علیہ السلام کا قصہ، اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ایک لفظ میں، اور وہ کیا؟ فصبر، بس صبر کیجئے. ایمان اور صبر لازم ملزوم ہے. امنت باللہ ثم استقم. ایمان جو ہے وہ عظیمت کا راستہ ہے، شہادت کا راستہ ہے، قربانیوں کا راستہ ہے، محنتوں کا راستہ ہے. رب کی رضا اور جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی کہ کہا ایمان لائے اور ساتھ ہی جنت آگے کھڑی ہو اور انتظار کر رہی ہو، نہیں. اس کے لیے آزمائشوں کی چکی میں پیسا جاتا ہے، طوفان آتے ہیں، کبھی معاشی مسائل آتے ہیں، کبھی جسمانی بیماریاں آتی ہیں، کبھی اولاد سے اللہ محروم کر دیتا ہے، کبھی دیتا ہے تو بیٹیاں ہی دیتا چلا جاتا ہے، بیٹیاں ہی دیتا چلا جاتا ہے، ہے نا. اور کبھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کچھ بھی نہیں دیتا، اور کبھی جو ہے وہ بیٹے دیتا ہے نا. جس کو جو چاہے اللہ تعالیٰ دے. ایک دوستوں میں سے ہی، ہمارے جاننے والوں میں سے ایک ہماری بہن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ سال ہو گئے شادی کو اولاد نہیں دی، پھر انہوں نے علاج بھی کروایا اور پھر بھی ان کے اولاد نہیں ہوئی نا. تو پچھلے دنوں جب ان سے بات ہو رہی تھی بہت وہ رو رہی تھی نا، تو اس کے گھر والے، اس کی امی ابو فوت ہو چکے ہیں، تو اس کی بہن کہہ رہی تھی کہ مطلب جیسے دل بہت ہی اداس ہے کہ کیسے اس کو یہ خوشی دی جا سکتی ہے. تو بعض اوقات یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے نہ ہونے میں ہی بہتری ہے، یا کوششیں کرنی چاہیے لیکن اپنے آپ کو ڈھہ نہیں دینا چاہیے، گرا نہیں لینا چاہیے، ہے نا. بلکہ کیا ہے کہ جو کچھ میسر ہے نا اس میں رب کی رضا کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حالات نہیں بدلتے، دنیا کی زندگی میں ہر شخص آزمائش میں ہے، لیکن اسی میں مسکرانا جینا، مسکرانا سیکھنا چاہیے اور جینا سیکھنا چاہیے. کیسے؟ کہ آپ دیکھیں کہ کانٹوں کے اندر پھول مسکراتا ہے. آپ اس مثال کو یاد رکھیں، کانٹوں میں پھول مسکراتا ہے. اندھیری رات ہوتی ہے اور چاند اور ستارے چمکتے ہیں، ہے نا. اندھیری کالی سیاہ لمبی رات ہوتی ہے، پھر سورج کی روشنی کرنیں ہر طرف بکھیر دیتی ہے، ہے نا یہ بات. تو کیا ہے؟ اے شمع تیری عمر تبعی ہے ایک رات، اے شمع تیری عمر تبعی ہے ایک رات، ہنس کر گزار دے اسے یا رو کر گزار دے تو. زندگی جو ہے نا وہ تو آزمائشوں میں گزرنی ہے، اب آپ کی مرضی ہے آپ اس کو ہنس کر گزارتے ہیں یا رو کر گزارتے ہیں. تو دنیا کی زندگی میں جو بھی ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو ضرور آزماتا ہے، اور جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اس کی اتنی سخت آزمائش ہوتی ہے. سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا گیا، اور یہاں پہ آرڈر کا صیغہ ہے فصبر، صبر کیجئے. ان العاقبت للمتقین، کہ انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے. تو کیا مقصد ہے؟ کہ یہ جو شدید مشکلات تکلیفیں ہیں اس میں ہمت اور صبر سے کام کرتے چلے جانا. بظاہر لگ رہا ہے کہ کافر کامیاب ہو رہے ہیں اور تم ناکام ہو، لیکن ان دی لانگ رن آخر کار کیا ہوگا؟ کہ انجام کار اللہ سے ڈرنے والوں کے ہاتھ میں ہے. یہ جو جنت ہے وہ عدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ ایمان اور آزمائش کا جو چولی دامن کا ساتھ ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، رب کے فیصلوں پہ راضی ہونا چاہیے. ڈپریشن کا شکار ہونا، کسی سے ملنا جلنا نہ، اپنے بالوں کو نوچنا، کپڑوں کو پھاڑنا، زمانے کو برا کہنا، اولاد کو، کبھی کسی چیز کو بھی برا بھلا کہنا، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہوتا. کیا تم نے یہ سمجھا کہ ہم ایمان لائے اور ہمیں آزمایا نہ جائے گا؟ اللہ کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.